Ich finde es mal normal. Zeig es
mal. Ja, Polen hat sie.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. کوئی موضوع پہلے سے متعین ہے نہیں اور آج کل ہر طرف جو بات چل رہی ہے ایک یہ بھی ہے کہ یہ خودکش حملے کیوں ہو رہے ہیں اور لوگ ہر طرف پریشان ہیں اور کوئی حل ان چیزوں کا بظاہر نظر نہیں آ رہا. اس مسئلے میں تھوڑا سا پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری تحریک اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو اور حکومتیں اسلام کا قانون نافذ کر دیں. یہی بات فلسطین میں بھی ہے, یہی بات اسامہ یہ کہتے تھے کہ سعودی جو حکمران ہیں وہ بادشاہت کو ختم کر دیں اور حدود کے علاوہ بھی جو دین ہے وہ نافذ کریں تو یہ چیز صحیح ہے. یہی بات افغانستان میں طالبان حضرات نے بھی کہی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اسلامی حکومت اگر کہیں قائم ہو جائے تو یہ امت کے سارے مسائل کا حل ہے. ان دھماکوں کی اصل بھی خیال یہ ہے کہ وہیں جا ملتی ہے, بات ایک ہی بنتی ہے. تو جب اس کا تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم سب اس بات پر غور کریں, وہ لوگ جو ٹھنڈے دماغ کے ہیں, ایک پورا طبقہ وہ ہے جو جذباتیت کی رو میں بہتا ہے اور ان کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل سوائے تشدد اور قتل اور یہ دھماکے اور ان چیزوں کے نظر آئے. قطع نظر اس کے کہ وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, لیکن ایک گروہ مستقل امت میں اب ایسا ہے جو سوائے تشدد کے کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں, یقین رکھنا تو دور کی بات. اور ایک گروہ اس کے مقابلے میں ایسا ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے ہمیشہ سے, لیکن اسے اسلام اتنا ہی عزیز ہے جب تک اسلام اس کے مفادات کا تحفظ کرے, اور اگر اسلام اس کی خواہشات کے خلاف کوئی حکم دے تو وہ بالکل نہیں بدلتا اپنے کو, بلکہ کہتا ہے اسلام بدل دو, فتویٰ بدل دو. اور اس کے مظاہر آپ کی جتنی بھی کسی کی عمر ہے اس نے دیکھے ہوں گے. اگر کوئی 40 سال کا ہے اور پچھلے 20 سال سے وہ دیکھ رہا ہوگا, अगर वो 50 बरस का है तो पिछले 30 बरस से 60 बरस से देख रहा होगा कि हुकूमतें अपने को बदलने को तैयार नहीं होती और वो कहती हैं फतवा बदल दो। उसकी मिसाल शाफात के ज़माने में आप देखें तो अमेरिका ने जब कहा कि मैं हमला करूंगा इराक पर और आपके यहाँ फौजें आए और ये चीज़ें हों, तो सऊदी उलमा में बहुत बहस हुई इस बात पे कि यहूदियों को ईसाइयों को इजाज़त देना क्या है, कैसा है। तो उस ज़माने में आज से 15 साल पहले जब इराक पे हमला हुआ था तो शेख बिन बाज जिंदा थे और शेख बिन बाज नाबीना थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया था। वो सुनते रहते थे, अपने सेक्रेटरी से किताबें सुनते रहते थे। तो उन्होंने कहा फहद के कहने पे, जो लिखा फतवा आप पढ़ सकते हैं उसे, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों की इजाज़त दी है कि काफिरों को साथ रखा जाए और जिहाद किया जाए, और उन्होंने उसकी मिसाल दी कि जैसे फौज में कोई आदमी है और मैदान जंग में वो कुत्तों को साथ ले जाए तो कुत्ते भी लड़ने के काम आते हैं, तो इसलिए ये चीज़ दुरुस्त हो गई। और उन्होंने उसमें हनफी फुकहा में से शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाह का हवाला दिया और वो हवाला भी दुरुस्त है। तो एक गिरोह ये भी है कि वो कहते हैं कि इस्लाम की बुनियादी तालीम को बदल दो, हम नहीं बदलेंगे, और एक इंतहा है ये भी और एक इंतहा है वो भी, और इन दोनों के दरमियान ऐसे संजीदा लोग भी हैं जो ठंडे दिल से इन सारे हालात पर गौर करते हैं कि आखिर मसले का हल क्या है। फिर उनमें से ऐसे भी गौर करते हैं जिनके इख्तियार में नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या हुआ। फायदा ये हो जाता है कि वो कर तो कुछ नहीं सकते लेकिन रहनुमाई कर देते हैं, एक मसले का सही हल उनके पास होता है, और कभी कभी अल्लाह ताला मौका दे देते हैं तारीख में तो वो मसले का सही हल बता देते हैं कि मसला ऐसे हल होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सही फिक्र का होना ये दुनिया में भी बड़ा नफ़ा देता है और आखिरत में तो यकीनी तौर पे अजर है, क्योंकि आदमी ने जो चीज़ भी सोची या जो ज़िंदगी में तरीका इख्तियार किया वो दलील के मुताबिक था। बेकार तो आदमी रह नहीं सकता, अपना वज़न कहीं ना कहीं तो डालना है, किसी न किसी पर लड़े। इसीलिए बदर के मामले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको ज़िंदा रहना है अम्बैयना, वो दलील के साथ ज़िंदा रहे दुनिया में, और जिसने हलाक होना है मरना है वो भी दलील के साथ मरे कि काफिरों को क्यों मार रहे हैं बदर में, इसकी कोई दलील चाहिए, और मुसलमानों को क्यों फतह हो, इसकी कोई दलील चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लियुहलिक मन हलक अम्बैयना, ताकि जो हलाक होता है वो हलाक हो किसी दलील की वजह से, और जो जिंदा रहता है वो भी किसी दलील की वजह से जिंदा रहे। तो नजरियाती आदमी कम होते हैं और जज्बाती आदमी ज्यादा होते हैं। तो इन दो इंतहाओं के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संजीदगी से गौर करते रहते हैं कि मसले का हल क्या। तो चूंकि वो ठंडा मिजाज दलील इसको समझना ये चीज़ें होती हैं, तो इसका नफ़ा आखिरत में ये है कि अल्लाह ताला भी जानता है कि ये एक सही चीज़ के साथ जी रहा था। जो आदमी जज्बात में खिरों में बह जाता है, अल्लाह जानता है कि वो भी सही दलील के साथ जी रहा था, और अल्लाह ही तीसरे गिरोह को भी जानता है। तो क़यामत में नीयतों पर भी तो फैसले होंगे कि किसने कौन सा अमल किस नीयत से किया। ممکن ہے جو گروہ جذبات کی رو میں بہ کے بات کرتا ہے اگر اللہ کے ہاں اس کی دلیل چل جائے تو وہ کامیاب ہو گیا، اور ممکن ہے ادھر کامیابی اور ممکن ہے ادھر بھی. تو غرض یہ کہ ہر آدمی جہاں بھی وزن ڈالتا ہے کسی دلیل کے ساتھ زندہ رہے. تو نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ دلیل کے ساتھ جیتے بھی ہیں، اور وہ نظریہ اور نظریاتی لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ساری بنو امیہ کی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو جو حادثہ پیش آنا تھا کربلا کا 61 ہجری میں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تدبیر نہ کرتے اور حسن سلوک سے کام نہ لیتے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ در حقیقت اگر وہ نہ سنبھالتے امت کو، تو یہی سانحہ 41 میں پیش آ جاتا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتا. تو 61 ہجری 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے گزارے ہیں، اور اس کے بعد بنو امیہ کا بگاڑ زیادہ ہوتا رہا یہاں تک کہ جب سلیمان کا دور آیا ہے تو اس نے اپنے وفات سے پہلے اپنے بچوں کو بڑی بڑی عبائیں پہنا دی. 11 بیٹے تھے اس کے، وہ ہر سال اور ایک ایک سال میں دو دو بیٹے ایسے بھی تھے، بیویاں تھیں زیادہ. تو پھر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس شخص کی بدقسمتی کا کیا حال ہو جس کے مرنے کا وقت قریب آ جائے، اور یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں تک سلطنت اس کے پاس ہو، اور اس کے بچوں میں کوئی زندہ نہ بڑا نہ ہو جو سنبھال سکے. تو سب دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے اور حکومت کس کے پاس جائے گی. ظاہر ہے ایسے موقعوں پہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو رجا ابن حیوت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے. بزرگوں نے کہا کہ تاریخ میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ ایک مشورہ اس کی پوری زندگی سے بڑھ گیا. ان کا سارا تقویٰ حدیث پہ محنت نیکی ایک طرف، اور ان کا یہ مشورہ اس سے بھی بڑھ گیا. تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نے عبائیں پہنائی ہیں، سجتی نہیں ہیں، تلواریں ان کے گلے میں لٹکا دی تو تلوار زمین کو لگتی ہے، بچے سنبھال نہیں سکتے، کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم اگر خلافت کا کہتے ہو تو اس وقت تمہارے بہنوئی سے زیادہ کوئی آدمی اس بات کا حقدار نہیں. اس نے کہا اگر بہنوئی کو دے دوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو تو یہ اس کے خاندان میں چل پڑے گی. تو انہوں نے کہا اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن تم عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو، اور بندوبست یہ کر دیتے ہیں کہ اگر تم ان کو نامینیٹ کرو اپنی جگہ پہ تو ہم یہ طے کریں گے کہ ان کے انتقال کے بعد خلافت تمہاری اولاد میں واپس آ جائے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اڑ جاتے، حکمت سے کام نہ لیتے، اور کہتے کہ تم ایسے ظالم، تمہارا باپ ایسا، تمہارا دادا ایسا، اور حکومت تو تم میں رہنی ہی نہیں چاہیے، تمہاری تو نسل ہی ختم کر دینی چاہیے. شکر ہے تم مر رہے ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت ملے گی. انہوں نے کوئی ایسی تلخبات کی ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، پھر میری اولاد کو حکومت مل جائے گی. اس نے کہا ہاں بالکل، اس کا کون ضامن ہے اس کا. اس نے کہا میں تحریر لکھواتا ہوں، لکھو. تو کاتب کو بلایا، تحریر لکھوائی، اور سلیمان کے انتقال سے پہلے پہلے وہ مسجد آئے اور سارے جتنے خلافت کے دعوے دار ہو سکتے تھے سب کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کی تحریر ہے اور خط ہے، اس پہ بیعت کرو کہ خلافت اس کو ملے گی جس کو انہوں نے کہا ہے. بڑا اضطراب تھا کہ کس کا نام ہے. اس نے بیعت لی، اس نے کہا بھی زندہ ہے سلیمان. لوگ گئے، اطاعت کا اقرار کیا. پھر سلیمان کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے آ کے کہا کہ سلیمان نے جس کی بیعت لی ہے پہلے اس کو امیر بناؤ تاکہ وہ جنازہ پڑھائے. تو جب خط پڑھا گیا، کھولا گیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت اور حکومت جو تھی یہ آ گئی اور اس نے حالات میں کچھ تغیر پیدا کیا، لیکن پھر بنو امیہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے۔ تو اسلامی حکومت اور نظام اور یہ چیزیں اور خلافت اب بھی وہی موضوع ہے امت میں کہ کس طرح زندہ ہو۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو اس کا حل یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ جذبات میں لوگوں کو قتل کرو، مارو، حکومتوں کے تختے الٹو، بغاوت کر دو۔ ایک گروہ وہ ہے جو پہلے ہی سے قابض ہے، اور تیسرا گروہ جو نظریاتی ہیں، یہ نظریاتی آدمی تھے رجا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہیں موقع مل گیا۔ جب موقع ملا تو انہوں نے وہ مشورہ دیا جس مشورے کی وجہ سے ایک مرتبہ روک لگ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری خلافت کا کارنامہ جو قیامت تک رہے گا، اور اس سے بڑا احسان ان کا امت پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انہوں نے حکومت کو جھونک دیا حدیث کی حفاظت، انہوں نے حکومت کے سارے ذرائع استعمال کیے کہ حدیث کو محفوظ رکھ لیں۔ اگر دو آدمی اس وقت نہ ہوتے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت بھی آپ دیکھیں تو پہلی صدی ہجری کے آخر پہ ہے، اور پہلی صدی ہجری ہی کے آخر پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو حدیث میں اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کام نہ کرتے اور فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کام نہ کیا ہوتا، تو آئندہ آنے والی صدیوں میں اسلام اس طرح مدون اور حدیث اس طرح نکھر کے سامنے کبھی نہ آتی۔ ان کی تجدید یہ تھی کہ انہوں نے حدیث کو محفوظ کر دیا۔ تو نظریاتی آدمی الغرض ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ جب موقع مل جاتا ہے وہ ایک نظریہ ایک بات کر دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، سمجھدار آدمی سے سمجھ جاتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے، اور اس بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہماری بات مان لے اور ہر آدمی یہ کہے، لیکن ہم اس پہ سوچتے رہے کہ نبوت کا طریقہ کار کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے دور میں ہوئی۔ تو پہلے دور سے مراد قرآن، نبوت۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اگر ان کا طریقہ کار ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ولیعز باللہ کہ وہ خدا کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالتے رہے، وہ تو بالکل ہی ختم بات، وہ معصوم تھے۔ ان کی کوئی اپنی خواہش اگر فرض کر لو کسی وقت شریعت کے قرآن کے معیار پہ پوری نہیں اتری، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ آپ کو اپنا طریقہ بدلنا چاہیے۔ بہت مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ اور دوسری طرف کہ انتہا کہ مارو لوگوں کو، اور حل یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور اس طرح کر دیا جائے، یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نہیں نظر آتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ممتاز اور نمایاں چیز تھی وہ فرد پر محنت تھی، کہ جیسے چاول لگاتے ہیں لوگ تو ایک ایک پودا لگانا پڑتا ہے، اسی طرح فرد پر محنت تھی کہ آدمی تیار ہو جائیں، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، پھر ان کے بعد پھر آٹھ آدمی کو لے آئے، اور آٹھ آدمی یا اس سے زیادہ بھی لائے ہیں، لیکن جو ابتدائی دور میں آٹھ آدمی تھے یہ اسلام کے ستون بن کے نکھرے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ تھے، زبیر تھے، عثمان تھے رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک فرد پر محنت کرتے رہے ہیں کہ فرد کو یہ بتایا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور نیکی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، عقیدہ، اور عقیدے کے بعد جس چیز پہ زور رہا وہ اخلاقیات تھی۔ عقیدہ تو ایسی چیز تھی کہ اس نے لوگوں کو الگ الگ کر دیا، یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے مکہ مکرمہ میں، اس لیے نفاق بہت معمولی تھا، بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ کہ فرد پر محنت کی جائے، افراد تیار کیے جائیں، اور جب افراد تیار ہوتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ افراد کی کثرت کی وجہ سے پھر وہ معاشرے میں کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، اور اس محنت کے نتیجے میں پھر حکومت خود آتی ہے۔ تو اگر وہ پہلے دن سے اس بات پر مامور کر دیے جائیں کہ تمہارا مقصد حکومت کو لینا ہے اور تمہارا مقصد حکومت کو حاصل کرنا ہے، تو اخلاقیات کا سارا نظام برباد ہو کر رہ جائے، اور دنیا پوری اخلاقیات پر چلتی ہے، معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ مثلا اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آتے ہیں کہ وہ اسلامی حکومتیں قائم کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، نہیں بنائے۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو، آپ کا مسئلہ کیا ہے، قریش مکہ جو تھے یہ قوم ایسے بے وقوف نہیں تھی، ہم لوگ جو کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں بہت سطحی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کو گہرائی میں دیکھیں، ان عربوں میں بڑی خصوصیات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہے کہ نبوت کا انتخاب ان کے لیے کر لیا تھا، قریش میں بڑے جیدار لوگ تھے، قریش اتنے وعدے کے پابند تھے کہ وہ مر جانا گوارا کرتے تھے، وعدے سے نہیں پھرتے تھے۔ قریش میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ سیاست کے ماہر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو دیکھیں ہاشم، ان کی عمر 25 سال میں تو ان کا انتقال ہو گیا، کتنی چھوٹی عمر میں، اور انتقال سے پہلے انہوں نے ایران اور روم دونوں سلطنتوں میں سفر کر کے یہ لکھوا لیا کہ جتنے بھی قریش کے قافلے آپ کی منڈیوں میں آئیں گے، تجارت کریں گے، آپ کوئی ٹیکس ان سے نہیں لیں گے، اور آپ کے قافلے جب حجاز میں آئیں گے ہمارے علاقوں میں تو ہم ٹیکس لیں گے۔ یہ بڑی، بہت بڑی فتح تھی ان کی، اور دونوں ٹیکس دینا شروع ہو گئی حکومتیں ان کو، حالانکہ مکہ مکرمہ اس وقت جغرافیائی اعتبار سے یمنیوں کے تابع تھا، ایرانیوں کے تابع تھا، یمن خود ایران کا حصہ تھا۔ یہ قریش اپنی نکاح، شادی، نسب، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور یہ برہنہ طواف کرنا یہ باقی قبائل کی رسمیں تھی، قریش میں نہیں تھی، قریش ایسے نہیں کرتے تھے، اور خاندانی فخر بھی تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور اللہ ناراض ہوا، اور سوائے اس کے کہ چند اہل کتاب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا اپنی ناراضگی سے، اور ان کے راہب تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو مشرق اور مغرب میں کوئی پسند نہیں آیا سوائے عربوں کے، اور عربوں کو اللہ نے دیکھا تو پھر ناراض ہوا، اور پھر اللہ نے ان میں سے قریش کو چنا، اور قریش بھی غلط تھے، بہت سی چیزیں خراب بھی تھیں، پھر اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور آپ نے فرمایا پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا، تو انا خلاصۃ العرب، میں پوری دنیا کا نچوڑ۔ نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا، دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا فرشتوں نے ترازو قائم کیا، تو میں نہیں جانتا تھا یہ کیا چیز ہے، فرشتے کیا ہیں، تو ایک نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے کہا اسے پلڑے میں بٹھاؤ، دوسرے نے کہا مجھے بٹھا دیا، ان کے اسے تولو، میرے مقابلے میں ایک اور آدمی رکھ دیا، پھر 10 آدمی رکھ دیے، پھر 100 آدمی رکھ دیے، پھر 1000 آدمی رکھ دیے، اور میرا پلڑا زمین پہ گرا۔ تو اس فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ یہ اتنا وزنی شخص ہے کہ اس کے ساتھ تم پوری دنیا کو بھی تولو گے تو بھی اس کا وزن زیادہ ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے اسی لیے، بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے، انہوں نے جب شعب ابی طالب میں محاصرہ کیا تو محاصرے سے پہلے انہوں نے سب کو بلایا اور انہوں نے کہا گھر گھر میں فساد پڑ گیا، اور یہ بنو ہاشم میں سے یہ لوگ ابو طالب کی پناہ میں بنو عبد المطلب میں سے، تو اس آدمی سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، انہوں نے کہا تین ہی مسئلے ہو سکتے ہیں، یا تو تم کہیں شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہیں وہ لڑکی نہیں مل رہی، ہمیں بتاؤ کون ہے ایسی عورت سے شادی کرنی ہم کرا دیتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں پیسہ چاہیے تو کتنا پیسہ چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اور تیسری یہ کہ تم سرداری چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، ہم تمہیں حکومت دے دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ہے، اور فرمایا کہ چاند اور سورج تم میرے ہاتھوں پہ لا کے رکھ دو تو بھی میں اس چیز سے باز نہیں آ سکتا جو اللہ کی بات ہے۔ دوسرا واقعہ ہوا حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آپ اس سارے قریش کو لوگوں کو چھوڑ دیں، میرے ساتھ آ جائیں، میرا ذاتی اسلحہ خانہ ہے، قلعے میں اور علاقے میں میری حکومت ہے، آپ حکومت لے لیں اور اسلحہ بھی ہے، شروع کرتے ہیں مارنا، جو آئے گا ہم نبٹ لیں گے، پھر یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی اس بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اصرار کرتا رہا ہجرت سے پہلے کہ آپ اجازت دے دیں، فرمایا نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ سارا جو عرصہ تھا وہ ایک ہی چیز پہ، عقیدہ اور اخلاقیات، صبر، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کی پہ رہنا ہے، یہ سب کوالٹیز تھیں۔ تو افراد پر محنت کے نتیجے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد پر محنت کی اور اس کے نتیجے میں حکومت آئی، اور یہ بات بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں نے سمجھی، جن لوگوں نے بھی اس نظریے کو لکھا ہے، ایسے ہی نہیں، بڑے سوچ سمجھ کے لوگوں نے لکھا، اور حکومت خود مقصود نہیں تھی شریعت کا کہ وہ مقصد بن جائے، اصل مقصد یہ تھا کہ صالح اور صحیح معاشرہ قائم ہو جائے، وہ صحیح معاشرہ قائم ہوا تو اس کے نتیجے میں حکومت آ گئی، اور جو حکومتیں ایسے بنتی ہیں عوام کے اصرار پر، عوام کے زور پر، پھر کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی مثالیں ہیں، مثلا ایران کی مثال آپ دیکھ لیں، وہاں عوام کے ذریعے انقلاب آ گیا، اس سے بھی پیچھے ہم چلے جائیں تو لینن کے زمانے میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی تھی جنہوں نے لینن اور سٹالن کو سپورٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت آ گئی، اچھی بری ہونا ایک الگ بات ہے، اور دنیا نے مل کر زور لگا لیا کہ ان حکومتوں کو ختم ہونا چاہیے، نہیں ہو سکے، خاص طور پہ ایران کی حکومت جب بنی تھی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد، 10-12 سال کے بعد ہمارا جانا ہوا، اور ہم دیکھتے رہے غور سے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے ہے، تو وہ حکومت آئی تھی اس کے نتیجے میں کہ عوام نے ایک شخص کو یا ایک جماعت کو منتخب کر لیا اور اب وہ اکھڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح جو بھی معاشرہ اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے، وہ صالح ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، گندا ہو، جو کچھ ہو، وہ لا کے دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، اور اس کے خلاف پھر کوئی چل نہیں سکتا۔ اور اگر افراد تیار نہ ہوں اور عوام میں قابل اعتماد حد تک اصلاح نہ ہو، تو پھر بڑی سے بڑی حکومت بھی کہیں سے آ جائے، وہ اپنی جڑیں عوام میں ڈال دے، یہ نہیں ہوتا، لوگ پلٹ دیتے ہیں، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ بنو امیہ کی حکومت نہیں چل سکی، 129 میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، 60 ہجری میں ہوا ہے، 61 میں کربلا کا واقعہ، اور اس کے بعد صرف وہ 60 سال رہ سکے ہیں، حالانکہ وہ اتنے مدبر، اتنے دانشمند، اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ صحیح تعلقات رکھنے والے، سب کچھ تھا، لیکن عوام نے قبول نہیں کیا۔ حرمین شریفین میں جو لوگ تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ، کسی نے قبول نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایسی جد و جہد شروع رہی، ایسی چیز رہی کہ 129 میں جتنے بھی اموی تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے جمع کر لیا، قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اور ان کے سروں پر انہوں نے دسترخوان بچھا دی اور انہوں نے کہا اب کھانا کھاؤ پہلا دوپہر کا. یہ ایسے ظالم لوگ تھے, انہوں نے ملک میں یہ کیا یہ کیا. اور بنو عباس جو شروع ہوئے ہیں تو بنو عباس پھر 650-650 سال حکومت ان کی رہی. اور بنو عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری حکومت کب تک رہے گی, تو وہ عام طور پہ سب یہی کہتے تھے کہ ہم سے حکومت اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے لیں گے, اس سے پہلے تو ہم جائیں گے نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ افراد پر محنت کرتے رہے, ایک ایک فرد بناتے رہے بناتے رہے. پھر اس میں بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ جو چیز چاہتے تھے نہیں ہو سکی, اللہ کو نہیں منظور تھا. اسی لیے حدیث میں آیا کہ ایسے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے آئیں گے جن کے ساتھ ایک آدمی ہوگا, دو آدمی ہوں گے, ایسے بھی جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا معراج میں اتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی کہ آسمان افق بھرا ہوا مجھے نظر آیا, تو میں سمجھا یہ میری امت ہے. میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں جنت میں جانے والے, ان کا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. میں نے کہا میں تو سمجھا میری امت ہے, ان کا نہیں, آپ کی امت تو اس سے زیادہ. تو وہ افراد تیار نہیں ہوتے. جب افراد تیار ہوتے ہیں اور افراد میں بھی پھر اخلاقیات پر محنت ہوئی بھی ہوتی تو وہ خود بخود چیزیں بنتی ہیں. مثلا یہ طے ہوتا ہے کہ ہم سچ کہیں گے, تو نتیجہ یہ کہ اس آدمی کا کردار سب کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے ہمیشہ, تو لوگ کہتے ہیں یہ صحیح آدمی ہے, معاشرے میں اس کے پاس نفع ہے. اور اس طرح کی جو محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, معاشرے کے اعتبار سے عبادات دوسرے درجے پہ چلی گئیں, اخلاقیات پہلے درجے پہ آ گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایسے بھی تھے جو پوری پوری رات قرآن ایک دو رکتوں میں پڑھ دیتے تھے, دو نفلوں میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے, لیکن لوگوں نے آ کر یہ نہیں دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دو رکتوں میں قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ان میں سے جو آدمی آتا ہے سچ بولتا ہے, جو آدمی آتا ہے بالکل منافقت نفاق اس میں نہیں ہے, جو آدمی آتا ہے حسد کا شکار نہیں. ان میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی پناہ دے دے, بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کی پناہ کو رد نہیں کرتا. تو اس کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہوئیں, جب قائم ہوئیں تو پھر وہ اثرات ہوئے. ان جن چیزوں کو لوگوں نے سمجھا ہے ہمارے اس آخری دور میں دو تین بہت بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے سمجھا. اختلاف اور اتفاق اپنی جگہ پہ, لیکن اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بش کوئی شخصیت ہی نہیں, بش کوئی آدمی ایسے ہی نہیں ہے, غلط ہے یہ وہ کہتا رہے, لیکن اپنے لوگوں کے ہاں پوچھو جن کا وہ لیڈر ہے وہ اسے بڑا آدمی مانتے ہیں. ولیعوذ باللہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن کوئی کافر بھی ہے تو اپنے لوگوں کی نظر میں وہ کیسا ہے دیکھنے کی بات تو یہی ہوتی ہے نا. ہم تو اسے کہیں گے کہ برا ہے, لیکن اس کی اپنی حکومت, اس کی اپنے عوام, جو کچھ بھی ہے ان کے ہاں وہ بڑا آدمی. تو اس صدی میں جن لوگوں نے ان چیزوں کو شروع کیا تھا, حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے, بہت بڑی شخصیت تھی. اور حضرت کے خطوط جو میاں جی عیسیٰ صاحب کے نام چھپے ہیں, آپ انہیں کبھی پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت کے ذہن میں کیا تھا. الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں میں عقیدے پر محنت کی ہے میوات میں, اور اب میں انہیں نماز تک لے آیا ہوں, اور نماز کے بعد اب تو نماز پہ جماعت قائم ہو گئی, اب ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کو شروع کریں, کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف ٹھیک نہیں اور ہزاروں لاکھوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. حضرت کے الفاظ یہی ہیں, اس میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کی زکاتیں برباد ہو رہی ہیں اور اپنی صحیح جگہ پر نہیں جا رہی, تو ان میں زکوٰۃ کو قائم کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا آگے لکھا ایک جگہ کہ اس کے حج پہ قائم کرنا چاہیے, اور پھر ایک جگہ تحریر فرمایا کہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے بیعت ہوا تھا تاکہ جہاد کو قائم کیا جائے. تو ان کے ذہن میں پورے اسلام کے ایک نظام کا خاکہ تھا۔ اسی لیے اپنے خطوط میں بار بار لکھتے ہیں کہ اب جماعت نماز پر قائم ہو گئی ہے، اب اس سے آگے بڑھو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت رحمت اللہ کے انتقال کے بعد وہ نہج قائم نہیں رہی، اور اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جو خطوط مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ کے نام لکھے ہیں، اب دو جلدوں میں چھپ گئے ہیں، تیسری جلد بھی اب آ جائے گی، لیکن دو جلدیں جو چھپ گئی ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ اس میں آپ پڑھیں گے تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے حضرت شیخ کو کہ حضرت وہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں پورا نظام تھا ایک، وہ چیز نہیں رہی، تو اب جماعت میں کیا ہونا چاہیے، میں کیسے الگ ہو سکتا ہوں، میری صلاحیتیں کہاں جائیں گی۔ یہ سب چیزیں تحریر میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ دو کتابیں تین کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس نظام کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک حضرت کے خطوط جو ہیں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے، میاں جی عیسیٰ صاحب کے نام اور حضرت کے خلفاء کے نام، اور ایک یہ جو خطوط اب چھپ گئے ہیں حضرت شیخ کے نام اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے نام اور علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط، تو یہ پڑھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے اس بندے کو اس پہ شرح صدر ہو گیا تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اس بات کے لیے کہ افراد پر محنت کے نتیجے میں جو حکومتیں اور جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں بدلنا آسان نہیں۔ دوسری شخصیت چاہے اس سے جتنا بھی اختلاف ہو ہمیں بھی ہے، وہ مودودی صاحب کی تھی۔ جماعت اسلامی کی بنیاد جو ان لوگوں نے رکھی تھی وہ اسی نظریے پر رکھی تھی کہ افراد پر محنت ہوگی، افراد تیار ہوں گے، اور کوئی ہم میں سے حکومت کا عہدہ یہ چیزیں نہیں لے گا۔ آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے کہ میرے اور مولانا مودودی کی رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، یہ پوری کتاب اس میں آپ پڑھیں تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ مودودی صاحب نے یہ طے کر لیا جب پاکستان بن گیا تو پھر انہوں نے اپنی نہج بدل لی، اور ان کا نہیں ہمیں سیاست کے ذریعے آنا ہے۔ تو ماچھی گوٹ کا جو اجتماع تھا اس میں یہی بحث ہوتی رہی کہ آپ حکومت کے حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور اصل بات یہ تھی کہ افراد پر محنت ہونی چاہیے تھی۔ یہ کتابیں جن کا نام ہم لے رہے ہیں یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو چاہے اس رائے سے اختلاف ہو کوئی حرج نہیں، کوئی شرعی مسئلہ میں تھوڑا ہی بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کر رہا ہوں دیانتداری کے ساتھ کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی۔ تو ملتان ماچھی گوٹ کے اجتماع میں بہت بڑے لوگ جماعت اسلامی میں الگ ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے نا۔ تو امین حسن اصلاحی صاحب کی ایک اب چھپی ہے چیز، کافی عرصہ ہو گیا، 20 سال ہو گئے چھپے ہوئے، بھی اب تو نہیں 20 سال ہو گئے، ان کے امین حسن اصلاحی کے مقالات کی پہلی جلد چھپی ہے۔ اس پہلی جلد کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ اب جماعت اسلامی اس نہج پہ چل پڑی۔ مولانا مودودی کو خط لکھا اور مودودی صاحب کو لکھا کہ جناب آپ نے یہ جو نیا نظریہ پیش کر دیا ہے نا کہ امیر وقت جو ہوتا ہے وہ مصلحتوں کو سمجھتا ہے اور شریعت کی کسی بھی چیز کو جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے، تو اس نظریے کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، پورا دین تبدیل کر دیں گے آپ کا۔ اصلاحی صاحب کے خطبات مقالات میں آپ پڑھیں، وہاں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ جماعت اسلام تیسرے آدمی جس پر یہ بات کھل گئی تھی اور جو اس نظریے کو چاہتے تھے وہ مولانا ابو الکلام آزاد تھے، اور مولانا آزاد نے حزب اللہ بنائی، اور مولانا آزاد نے جگہ خریدی، اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے حجرے قائم کیے، لوگوں کو بلایا، البلاغ اخبار نکالا۔ لیکن سیاست یہ چیزیں ان پر غالب آ گئیں کہ پہلے تو انگریزوں سے تو جان چھٹے۔ اگر آپ ان کے الہلال پڑھیں تو الہلال ایسا اخبار تھا جو مولانا نے 16 سال کی عمر میں نکالنا شروع کر دیا۔ 16 سال کا بچہ کیا چیز ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا اخبار نکالا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس اخبار کو پڑھتے تھے دیوبند میں منگا کے، اور ایک دن فرمایا حضرت نے، اور یہ بہت لوگوں نے نقل کیا حضرت کے شاگردوں نے، حضرت کہا کہ ہم جہاد کا سبق بھول گئے تھے، اس نوجوان نے ہمیں یاد دلایا۔ تو وہ ان پر بھی یہ چیز منکشف تھی، لیکن اب تک لوگ اس چیز کو قبول کر نہیں پائے، اس نظریے کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ انقلاب آ جائے، یعنی وہ صبح اٹھیں تو ان کے لیے پورا معاشرہ یہ چیزیں بدلی ہوئی ہوں. اور یہ ہے راہ لمبی, ایک آدمی چل پڑے ممکن ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے, اگلی نسل اس کو سنبھالے. تو جب بھی یہ چیز ہوگی ہوگی دیر پا, لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مظاہرہ کریں اس کے نتیجے میں حکومت بدلے, اس کے نتیجے میں فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ آ بھی جائیں, تو جو کچھ آج کی حکومت کر رہی ہے ایسے آؤٹ ہا کس کے مقابلے میں اچھا آدمی تھا. اختلاف آپ کو ہوگا, اس میں اچھی باتیں بھی تھیں, خوبیاں بھی تھیں, برائیاں بھی تھیں. ضیاء الحق نے چاہا کہ پنڈی ڈویژن میں, صرف پنڈی ایک ضلع میں قاضی کورٹس قائم کر دیں. تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے جولائی 1986 کا شمارے آپ دیکھیے اور جون کے, اس زمانے میں معتقی عثمانی صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ پنڈی پوری ضلع یہ تحصیلیں جتنی ہیں اس کی ہم اس میں قاضی کورٹس لانا چاہتے ہیں. تو معتقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ 37 یا 36 کچھ لکھا, اتنے قاضی درکار تھے اور ہمیں قاضی نہیں مل سکے, قاضی کورٹس کہاں سے بنے. آج بھی اگر کوئی آدمی فرض کر لیجئے کہتا ہے کہ چلو جی ہم اسلامی قانون تو بہت بڑی چیز ہے, وہ کہتا ہے اسلامک بینکنگ شروع کرتے ہیں, لائیے کتنے ہیں ماہرین آپ کے جو بینکوں کو سنبھال لیں, نظام کو سنبھال لیں, معیشت ہے نا ملک کی, کتنے افراد تیار ہیں. افراد تیار نہیں ہیں, نعرے کھوکھلے لگانا یا ایسی چیزیں الگ بات ہے, وہ خوشی عوام کی جو جس کا بھی موقف ہو. ہم نے ایک مرتبہ قاضی حسین احمد صاحب سے دریافت کیا بڑی عزت احترام کے ساتھ, ہم نے کہا قاضی صاحب صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آج حکومت سب مل جائے, فرض کر لیجئے آپ محافظ الرحمان صاحب اپنا اپنا سب وزیر بھی بن جائیں, حکومت بھی مل جائے, تو ملک کا نظام چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم تو ایک اکیلا نہیں ہے, اتنے ڈپٹی کمشنر کہاں سے ملیں گے, کمشنر کہاں سے ملیں گے, اتنے صالح افراد, حتیٰ کہ تھانے دار کہاں سے ملیں گے. تھانے دار اگر چاہے کہ اس ایریے میں ہیروئن اور چرس بکتی ہے اور وزیر اعظم کہے کہ نہیں بکنی چاہیے, تو تھانے دار کی چلتی ہے, وزیر اعظم کی نہیں چلتی, پٹواری کی چلتی. ہمارے یہاں اسپتال میں ایک پٹواری تھا, ریٹ میں جھگڑا ہو گیا تو لغاری کی حکومت تھی, لغاری صاحب نے کوئی زمین خریدی تھی, پٹواری اڑ گیا, پٹواری سیاسی طور پہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا تھا, تو لغاری صاحب خود چل کر آئے اس پٹواری کے پاس, تبدیلی کرا دی, ٹرانسفر کرا دی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا, اس لیے کہ اس نے پتہ نہیں کیا چیز لکھتی تھی. وہ کورٹ میں چلے گئے, کورٹ نے لغاری صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو حکمران وقت چاہیے کہ اچھی چیز لے آئے, افراد کہاں ہیں. تو افراد اس لیے نہیں ہیں کہ معاشرے میں فرد پر محنت نہیں ہوئی, افراد پر اگر محنت کی جائے 10, 20, 50, 100, 200 پھر وہ ایک وقت آتا ہے جب ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو بدر میں 313 تھے, اس وقت کل مسلمان 1000-2000 تھے, عہد میں 3000 ہو گئے, حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 تھے, حدیبیہ میں 5-7000 ہوں گے. اور فتح مکہ حدیبیہ کے بعد آپ دیکھیں فتح مکہ, تو فتح مکہ کے موقع پہ وہ 10000 کے قریب تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم گرد و نواح کو ملا کر بھی 15000 سے زیادہ افراد نہیں تھے فتح مکہ تک, اور فتح مکہ کے 2 سال بعد کم سے کم بھی 1.25 لاکھ آدمی تھا, 1.5 لاکھ آدمی تھا حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بنیادی طور پہ جب افراد بنتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب ایک فرد کے ساتھ پھر ایک جمع ایک نہیں ہوتا, پھر وہ ضربیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ 2 ضربے 2 ہو جاتا ہے, 4 ضربے 4 ہو جاتا ہے. تو اس طرح افراد بنتے ہیں. تو یہ ایک نظریہ ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں, کئی جگہ پر ہے, ضروری نہیں آپ اس سے اتفاق کریں, لیکن اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک نہج ہمارے اکابر کی یہ بھی رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان جذبات سے کام نہیں ہوتے, نہ اس طرح ہوتے ہیں اور نہ ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ منافقت اختیار کر لی جائے اسلام کے نام پہ, بلکہ کام ہوتا ہے افراد کو تیار کرنے سے, اور افراد صالح افراد پر مبنی جب معاشرہ ہوتا ہے پھر جو تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں میں حکومت معمولی چیز ہے, وہ تو آنی ہی آنی ہے, اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے, وہ جب آتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں حکومت آ جاتی ہے. یہ بات بزرگوں میں ایک رویہ, ایک نہج جاری تھی, اس کو بھی سامنے رکھا.